بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج رمضان کی 13 تاریخ ہے. ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے توحید کا استدلال. ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سورہ بقرہ کی 163-164 آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو، یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. ان آیات میں درج ذیل نکات بیان ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے، کائنات میں متقابل بلکہ متضاد اجزاء و عناصر پائے جاتے ہیں. یعنی اس کائنات کا مطالعہ کریں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس میں باہم متقابل، یعنی ایک دوسرے کے مقابل کے، بلکہ متضاد، یعنی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، ایک دوسرے کے الٹ اجزاء اور عناصر پائے جاتے ہیں. مثلا سردی ہے تو گرمی ہے، سردی گرمی کے متقابل ہے بلکہ متضاد ہے اس سے. اسی طرح بلندی ہے اور پستی ہے، دن ہے اور رات ہے. اس طرح مختلف اجزاء ہم دیکھتے ہیں کہ جو متقابل ہیں بلکہ متضاد ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اجزاء کائنات میں حیرت انگیز اتحاد و توافق اور بے مثال بہم آمیزی و سازگاری ہے. دوسرا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے اور بڑا حیران کن ہے کہ کائنات کے یہ اجزاء جو متقابل بلکہ متضاد ہیں، ان کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے. یعنی انہیں تو ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہیے، ایک دوسرے کو تباہ اور فنا کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر اتحاد ہے. یعنی یہ مل بیٹھتے ہیں اور کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، نتیجہ خیز ہوتے ہیں. اور توافق ہے، یعنی موافقت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. اور بے مثال بہم آمیزی، یعنی ایک دوسرے سے مل کر چلنا. اور سازگاری، آسمان زمین کے لیے سازگار ہے، زمین آسمان کے لیے سازگار ہے، بلندی پستی کے لیے سازگار ہے اور پستی بلندی کے لیے سازگار ہے، سردی گرمی کے لیے سازگار ہے، گرمی سردی کے لیے سازگار ہے، دن رات کے لیے سازگار ہے، رات دن کے لیے سازگار ہے. یہ اجزاء کائنات میں بہت حیرت انگیز اتحاد اور توافق پایا جاتا ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے جو سامنے آتا ہے کائنات کے مطالعے سے، جو اس آیت میں بیان کیا گیا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آسمان کے ساتھ زمین، رات کے ساتھ دن، کشتی کے ساتھ دریا باہم ضدین ہیں. بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ آسمان ظاہر بلندی ہے، زمین پستی ہے، رات جو ہے وہ دن کے الٹ ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، اور دریا جو ہے وہ کشتی اگر ایک خاص طرح کی نہ بنی ہو تو دریا اس کو ڈبو دے، لیکن کشتی اپنے اس بناوٹ کی وجہ سے دریا کے اوپر تیرتی ہے. دریا میں تو جو چیز گرے گی اس کو وہ ڈبو دے گا اپنے اندر، لیکن کشتی جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے، وہ دریا میں تیرتی ہے. تو بظاہر دیکھیں تو یہ ضدین ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ ان ضدین کا آپس میں زوجین کا سربت اتصال ہے. یعنی کہ یہ بڑی عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کائنات کا مطالعہ کرنے سے کہ ان کا آپس میں تعلق زوجین کا ہے. زوجین کا مطلب جوڑا, جوڑے کا ہے. جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر کسی نتیجے کو پیدا کرتے ہیں, کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں. زوجین ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ باہم مل کر کوئی نتیجہ خیز ہوتے ہیں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے, یہاں دن کی حرارت, رات کا سکون, سمندر, کشتیاں, ہوائیں, سفر کی سہولت, بارشیں, نباتات, حیوانات اور انسان کے لیے رزق کا اہتمام پایا جاتا ہے. یعنی یہ چیز بھی بڑی حیران کن ہے جو اس کائنات کو دیکھنے سے سامنے آتی ہے کہ یہاں دن کی حرارت پائی جاتی ہے اور رات میں حرارت نہیں, سکون ہوتا ہے. یہاں سمندر ہے اور کشتیاں ہیں, ہوائیں ہیں اور سفر کی سہولت جو ان ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے, بارشیں ہیں اور ان بارشوں کا نتیجہ نباتات, حیوانات کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور انسان کے لیے رزق کا اہتمام پایا جاتا ہے, حیوانات کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی. زمین میں جو رزق پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ان ہواؤں اور ان بارشوں کے ذریعے ہی سے تو ہوتا ہے. چھٹا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان نہ ہو, سورج اور چاند نہ ہو تو ہماری زمین کی ساری رونق اور بہاریں ختم ہو جائیں. یعنی وہی جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ان آیات میں بہت اجمال کے انداز میں, ان کو اگر دیکھیں تو واقعی آسمان اگر نہ ہو, سورج اور چاند نہ ہو تو ہماری زمین کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی اور ساری بہاریں ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جب سورج اور چاند نہیں ہوں گے, آسمان نہیں ہوگا, تو یہاں دن اور رات نہیں ہوں گے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور یہاں پہ شدید قسم کی ٹھنڈ ہوگی. جو حرارت سورج سے مہیا ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی تو زمین جو ہے بالکل اجڑ جائے گی, بالکل برباد ہو جائے گی. تو اس کا مطلب زمین کی آبادی کے لیے اس سے بہت دور جو کرہ ہے جسے سورج ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. اسی طرح چاند کا بھی پورا ایک فنکشن ہے زمین کے اوپر, وہ سمندروں میں مد و جزر لاتا ہے جس سے سمندر کا پانی صاف رہتا ہے. اسی طرح آسمان کا کردار ہے, ہوائیں اور بارشیں, بارشوں کا نظام جو ہے وہ انہی بلندیوں سے تو ہوتا ہے. ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ دنیا, یہ کائنات ازداد اور متناقضات کی ایک رزم گاہ ہے؟ اگر ہم غور کریں کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں, جو دوسرے نقطے میں بیان ہوا تھا کہ بلکہ پہلے نقطے میں جو بیان ہوا تھا, کائنات میں متقابل بلکہ متضاد اجزاء و عناصر پائے جاتے ہیں. دیکھتے ہی جو چیز سامنے آنی چاہیے کہ اگر متقابل ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور متضاد ہیں تو ایک دوسرے کو فنا کریں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ ہم نے دیکھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ان کے اندر حیرت انگیز اتحاد و توافق ہے اور ہم آمیزی ہے اور سازگاری ہے. تو یہ سوال جو ہے کہ کیا یہ دنیا, یہ کائنات ازداد اور متناقضات کی ایک رزم کا, یعنی ایک میدان جنگ ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, جس میں مختلف ارادوں اور قوتوں کی کشمکش برپا ہو. کیا دنیا میں ایسے ہے کہ یہاں مختلف قوتیں ٹکرا رہی ہیں؟ بالکل نہیں ہے, بلکہ وہی ہے جو جملہ ہم نے دیکھا کہ اتحاد اور توافق ہے. چیزیں تو جو دکھائی دیتی ہیں وہ باہم متضاد ہیں, متقابل ہیں, متضاد ہیں, لیکن ان میں توافق ہے. یہ چیز ہو نہیں سکتی عقلاً, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ رزم گاہ نہیں ہے, مختلف ارادوں اور قوتوں کی کشمکش اس میں برپا نہیں ہے, تو یا ایک حکیم مدبر ارادہ ان سب پر حکم حاکم و فرما روا ہے, یعنی دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ ان متضاد چیزوں پر ایک حکیم اور مدبر ارادہ ان پر حاکم اور فرما روا ہو. وہ انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہو, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے, اور دو متضاد اور متقابل چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے ملائے کہ وہ نتیجہ خیز ہوں, اصلاح کی کا نتیجہ نکلے نہ کہ فساد کا. وہ حکیم اور مدبر جو ہے وہ ان تمام عناصر مختلفہ کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام اور ایک مجموعی مقصد کے ذریعے سے استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ ایک رزم گاہ ہے, ساتویں پوائنٹ میں ایک میدان جنگ ہے کہ جس میں مختلف ارادوں کی کشمکش برپا ہے, اور ایک دوسرے کو تباہ کرنا اور فتنہ و فساد پیدا کرنا اس طرح کی فضا ہے اس دنیا کی, اس کائنات کی؟ یا دوسری بات پھر اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ ہے کہ ایک حکیم و مدبر ارادہ ان سب پر حاکم و فرما روا ہے, اور وہ ان مختلف عناصر کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام میں جکڑ کر ایک مجموعی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ آدمی غور کرے تو اس سے نتیجہ نکال لیتا ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ اس کائنات میں ہم فتنہ و فساد نہیں دیکھتے, بگاڑ نہیں دیکھتے, بلکہ ایک اصلاح اور ایک یعنی کہ خیر اور برکت کی فضا دیکھتے ہیں. خیر اور برکت اس طرح کہ اس میں اگر جاندار ہیں, انسان ہیں, تو ان کی غذا کی ضرورت یہ پوری کرتی ہے, اگر پودے ہیں تو ان کی زندگی کی ضرورت یہ زمین پوری کر رہی ہے, اور یہ آسمان پوری کر رہا ہے, آسمان پانی اتارتا ہے اور زمین انہیں جو معدنیات ہیں اس سے غذا فراہم کرتی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے جس میں متناقض اور متضاد اجزاء جو ہیں باہم ان میں توافق ہے, وہ کوئی میدان جنگ میں نہیں کھڑے, بلکہ وہ سب مل کر ایک نظام کے تحت ایک اعلیٰ مقصد جو ہے اس تک پہنچ رہے ہیں, ایک اعلیٰ مقصد کو پورا کر رہے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی ہے؟ تو وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی. نواں پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی. اور دسواں پوائنٹ یہ ہے, ان سب میں ایک بالا تر مقصد کے لیے یہ سازگاری کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اگر آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی تو اس کائنات کی چیزوں میں ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سازگاری متضاد چیزوں میں کیسے پیدا ہو گئی جو اس کائنات کے گوشے ہر گوشے میں موجود ہے؟ یعنی یہ سازگاری کائنات کے ہر گوشے میں موجود, یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین پر تو یہ معاملہ سب ٹھیک ہے یا نظام شمسی میں تو سب ٹھیک ہے, لیکن باہر دوسری جو کاکشائیں ہیں ان کے اندر بہت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بھی اپنے جو نظام ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں. گیارہواں پوائنٹ یہ ہے, ان سب میں خدا کے وجود اور اس کی توحید کی بے شمار نشانی ہیں. اب اگر آدمی غور کرے ان چیزوں پر, یہ سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اور یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان آیات میں, ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے اور کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, تو واقعی اگر بندہ غور کرے تو بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں, کائنات کے ایک ایک ذرے میں پائی جاتی ہیں. جیسے یہ انہوں نے بیان کیا کہ چیزیں متضاد ہیں, متضاد اشیاء کی یہ جو اپنی فطرت ہوتی ہے وہ ٹکرانے کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو فنا کرنے کی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو ان چیزوں کا تقاضا, ان چیزوں کے اس وجود کا تقاضا بننا چاہیے کہ یہ متقابل ہیں, متضاد ہیں, متناقض ہیں, انہیں ٹکرانا چاہیے, انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہیے, نہ کہ مل بیٹھنا چاہیے. ان کا مل بیٹھنا, ہم آہنگی ان کی, یہ کیسی ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کوئی حکیم اور مدبر حکمران ان پر حکومت کر رہا ہو اور وہ انہیں اس طرح لے کے چل رہا ہو. اگر یہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ پھر یہ کائنات اپنے وجود ہی سے بتاتی ہے, اور اس کا ایک ایک ذرہ اپنے وجود سے بتاتا ہے, اور یہ اپنا جو سیٹ اپ ہے اس سے بتاتی ہے یہ کائنات کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, قدیر بھی ہے, اور وہی اس کائنات کو, اسی نے تخلیق کیا ہے اور وہی اس کائنات کو لے کے چل رہی ہے, اور وہ ایک ہے, اکیلی ذات ہے. وہ دو تین قوتیں نہیں ہیں, کہ اگر وہ دو تین قوتیں ہوتی اور صاحب ارادہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا. تو ٹکراؤ ہم کائنات میں نہیں دیکھتے. جس کا مطلب ہے کہ اس کو لے کر چلنے والا ایک ہی ہے. یہ وہ استدلال ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کیا گیا, یعنی خدا کی توحید کے حوالے سے جو استدلال ان آیات میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.